الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
نماز کی ایک سنت یہ ہے کہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھاؤ، اور جہری نمازوں میں جب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا تو سورہ فاتحہ کے اختتام پر مقتدیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے. امام بھی یہ سنت ادا کرے اور مقتدی بھی. البتہ یہ آمین کی جو سنت ہے وہ آہستہ آواز میں ہے، لیکن اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے. اور نماز کی سنتوں میں یہ بہت واضح سنت لکھی گئی ہے. ایک چیز نماز میں یہ بھی خیال کریں کہ جب اپنی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اکیلے کی نماز میں، جو کہ آہستہ آواز میں پڑھتا ہے، اس میں بھی ہونٹوں کو کی جنبش وہ نظر آنی چاہیے کہ معلوم ہو کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے، اس کے ہونٹ گردش اور ہلتے معلوم ہو. بغیر لبوں کی اور ہونٹوں کی جنبش کے یہ مکروہ لکھا. اس لیے نماز میں اس کا بھی خیال کریں کہ ہونٹ بھی ہلتے ہوئے دکھائی دیں، یعنی دوسرے آدمی کو بھی ہونٹ ہلتے ہوئے دکھائی دیں، ایسے نماز پڑھیں. تیسری بات یہ ہے کہ نماز کے واجبات میں سے یہ بات بھی واجب ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو، اور دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھے. یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے. اور نماز کے واجبات وہ چیز ہیں کہ اگر نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز نہ ہوگی. یہ ہے واجبات نماز کا مسئلہ. جیسے وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کو پڑھنے کے بعد سورت بھی ملا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور ساتھ میں سورت بھی پڑھے، پھر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. اس دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے. لہذا اگر کوئی آدمی بے دھیانی میں یا بے خیالی میں اس دعائے قنوت کو پڑھنا بھول گیا تو اس کے ذمے میں سجدہ سہو ہے. یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے کہ اس کے ذمے میں سجدہ سہو ہے اور وہ سجدہ سہو کرے. تو اسی طریقے سے نماز کے واجبات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو، اور دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا یہ بھی واجب ہے. جو غلطی عام ہے، پرانے پرانے لوگ جن کو نمازیں پڑھتے ہوئے جن کی عمریں 50-50 سال سے بھی زیادہ ہیں، لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ نماز کے ان دو اہم واجبات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ غلطی ہے، اس لیے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو پھر جائے، چاہے ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جائے، اور اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھے، یعنی کہ آدھا بیٹھا اور پھر فوراً چلا گیا، ایسا نہ کرے۔ اس غلطی میں افسوس ہے کہ نمازی حضرات، ہم نماز پڑھنے والے اس غلطی میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے ہماری نمازیں نہیں ہوتی۔ اس چیز سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو، ہمارے تمام دوستوں کو، گھر والوں کو عمدہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو متوجہ فرمائے۔ اس کے لیے میرے مرشد، میرے شیخ، شیخ العرب العجم حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب نماز شروع کرنے لگو تو ہلکا سا یہ دھیان کر لو کہ گویا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فرمایا ہے کہ مجھ کو نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مجھ کو نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کسی کو نماز پڑھ کے دکھانی ہو تو کیسی نماز پڑھے گا؟ اس لیے اس چیز کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سنت ہے سلام کے متعلق، اور وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ ایسے وقت میں جبکہ سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہوں، اس وقت میں سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ 100 شہید کا ثواب، شہادت کتنی بڑی نعمت، اور ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ سلام کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ مرشد ثانی فرماتے ہیں کہ پہلے سلام عام تھا تو بیماریاں نہیں تھی، کیونکہ ہر آدمی دوسرے کو دعا دے رہا ہے السلام علیکم، وہ کہہ رہا ہے وعلیکم السلام، تو نتیجہ کیا تھا؟ بیماریاں عام نہیں تھی، کیونکہ سلام اللہ تعالی کا ایک نام بھی ہے۔ اس لیے میرے مرشد اول حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی مریض ہو تو مریض کے لیے کیا کرے کہ ایک پانی، بوتل پانی پر 142 مرتبہ 142 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اول آخر درود شریف 3 یا 5 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور پانی پر روزانہ دم کر کے وہ پانی مریض کو پلائیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس نام پاک کی برکت سے، یا سلامو کے نام پاک کی برکت سے سلامتی ملے گی۔ اب ہر آدمی ایک دوسرے کو دعا کر رہا ہے السلام علیکم، وہ کہہ رہا ہے وعلیکم السلام، اور یقین جانے جب باہر بھی جانا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون مسلمان. یہاں تو الحمدللہ مسلمانوں کی کثرت ہے, تعداد ہے, وہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون مسلمان ہے. اب سر جھکا کے گزر رہے ہیں, اچانک آواز آتی ہے السلام علیکم, تو منہ سے وعلیکم السلام تو نکلتا ہی ہے, دل سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بس. لہذا اس سنت کو بھی عام کریں, اس کی برکت سے بیماریوں سے, آفتوں سے, فتنوں سے اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت ملے گی. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی سلام کرے گا, سلام میں پہل کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص چیز تھی کہ سلام میں پہل کرے السلام علیکم. اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ سلام السلام کے الف کو ظاہر کرو, السلام علیکم, السلام علیکم, ایسا نہیں السلام علیکم, یہ ماڈرن سلام ہے, السلام علیکم. یعنی جتنا ماڈرن ہو جائے گا اس کے سلام کہ میں منہ ٹیڑا, السلام علیکم. اور جو نامحرم کو سلام ہوتا ہے وہ اس میں تو بڑی ہی دلکشی ہوتی ہے اور بہت ہی محبت بھرا سلام ہوتا ہے, السلام علیکم, وہ تو بہت ہی محبت بھرا سلام ہوتا ہے. تو سادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ تو ماشاءاللہ مکمل زیادہ ثواب کی چیز ہے. مسئلہ یہ کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. لہذا مسلمانوں کے حق حقوق میں سے یہ حق لکھا, جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے. لہذا اگر کوئی آدمی سلام کرنے پر جواب نہ دے گا تو گناہگار ہوگا, یہ گناہ ہے. سلام کا جواب نہ دینا یہ گناہ ہے. وہ سلام کرے السلام علیکم. بعض لوگوں کو عجیب عادت ہے, ایک آدمی السلام علیکم کہتا ہے, دوسرا بھی السلام علیکم کہتا ہے. اس کا مسئلہ میرے شیخ سمجھایا کرتے تھے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سلام کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. اب دونوں نے السلام علیکم کہہ دیا, اب دونوں وعلیکم السلام کہیں گے. مثلا دونوں آدمی چاہتے ہیں کہ میں پہلے سلام کروں, ایک نے کہا السلام علیکم, دوسرے نے بھی کہہ دیا السلام علیکم, اب دونوں کہے وعلیکم السلام, صحیح تھا. اور اس کا اہتمام ہو, گھر میں داخل ہو سلام کرے, گھر سے نکلتے ہوئے سلام کرے, اس کا اہتمام ہو. ٹیلی فون پر بھی جب بات کرے تو پہلے سلام کرے, اور اختتام بھی سلام پر ہو, ملاقات کی ابتدا بھی سلام پر ہو, اور ملاقات کی کا جو اختتام ہے وہ بھی سلام پر ہو. خیریت بعد میں پوچھے, سلام پہلے کرے, اور آخری گفتگو بھی سلام ہو ملاقات کی. اس کی بھی ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ اس سنت کو بھی عام کریں. تیسری بات, تو دو باتیں ہو گئی نا, ایک نماز سے متعلق تھی اور دوسری بات سلام سے متعلق. تیسری بات, محرم کا مہینہ, اس مہینے میں حلیم پکانا عبادت ہے, تو کھانا تو اس سے بڑی عبادت ہوگی. عجیب بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا, آج سے 5-6-7 سال پہلے تک محرم کا مہینہ آتا تھا, حلیم کے کھانے کی خوشی ہوتی تھی, لیکن مبارکبادی کبھی نہیں ہوتی تھی کہ نیا سال آیا اور مبارکباد دینا, یہ کوئی رواج نہیں تھا, اور وہی طریقہ درست تھا. دو تین برس قبل پرانی بات ہے، ایک صاحب نے مجھ کو لکھ کر بھیجا سال نو مبارک. اس نے کہا اس کو جنوری کا تو کیا مبارک بات دیں گے، ہیپی نیو ایئر تو نہیں کہا، سال نو مبارک بات پیش کی. تو میں نے اس کے جواب میں ان کو میسج لکھا کہ اللہ تجھے ایسی بیوی دے جس کی وجہ سے تیرے نو سالے ہوں، پھر میں کہوں سال نو مبارک. تاکہ جس وقت میرے شیخ فرماتے غصہ آئے، غصہ آیا، ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا تھا اور بہت ہی بغیرتی کی بات ہے، اور بیویوں کا شوہر سے بدتمیزی کرنا یہ بہت بدتمیزی بدتہذیبی کی بات ہے. تو ایک شخص اپنی بیوی کی پٹائی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں غصے میں پاگل ہوں، یہ بات میرے شیخ نے سنائی. اور حقیقت بات ہے جس آدمی میں غصہ زیادہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں مثل کتے کی طرح ہوتا ہے. بڑے سخت الفاظ استعمال کر دیے نا میں نے، بہت سخت الفاظ، لیکن حقیقت یہی ہے نا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک حدیث شریف سنایا کرتے تھے کہ خیر امتی علماء ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ علماء ہیں. وخیر العلماء رحماء ہوا، اور علماء میں بہترین وہ ہیں جن پر شان رحمت غالب ہے. اور شان رحمت کے معنی یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب تصویر کھچوا لیں، ہاں بیٹا کھچوا لو. مولوی صاحب اس زمانے میں پردہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاں بیٹا کوئی ضرورت نہیں ہے، بھابھی کو بھی چابی لگاؤ اور سالی کے ساتھ بھی کیرم بورڈ کھیلو اور لوڈو بھی کھیلو. لوڈو فجر کی جگہ اٹھا نہیں جاتا، کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لینا، یہ شان رحمت نہیں ہے. بلکہ ایک مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، دین کی بعض جماعتیں کام کرتی ہیں جیسے تبلیغی جماعت بھی ہے، ان کی ذمے جو باتوں کا بتانا ہے وہ محدود ہے. یعنی امر بالمعروف کے لیے یہ ہے، وہ بھی چند محدود باتوں کے لیے، یہ ان کا منصب نہیں ہے. اور یہ علماء کا منصب ہے کہ امر بالمعروف کلی طور پر، ساتھ میں نہیں عن المنکر یعنی کسی بری بات پر روک ٹوک کرنا، یہ علماء کے ذمے واجب ہے اور یہ علماء کا منصب ہے اور ان کا مقام ہے. شیخ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مریدین، متعلقین اور منتسبین جو حضرات دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کو روک ٹوک کرے، سمجھائے کہ آپ کا لباس درست نہیں ہے، آپ کے بال بہت بڑے ہوئے ہیں، مونچھیں بہت بڑی ہوئی ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے، یہ درست نہیں ہے. وہ چاہیے کہ روک ٹوک کرے، سمجھائے، کہے، بار بار کہے. لیکن لائق مرید اور شاگرد وہ ہے جو ایک ہی مرتبہ میں سمجھ جائے. یہ علماء کے ذمے ہیں کہ وہ روک ٹوک کریں، اور یہ بھی شان رحمت ہے. البتہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انداز حکیمانہ ہو، لٹھ مارنا ہو، حکیمانہ انداز ہو. جیسے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھو شیر کی داڑھی ہوتی ہے اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی. تو حضرت پوچھتے تھے کہ بتاؤ شیر بننا چاہتے ہو یا شیرنی؟ کہ حضرت شیر. فرمایا شیر بننا ہے تو داڑھی رکھ لو، اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی. اور ہنس کے فرماتے تھے دیکھو شلوار کا ٹخنوں سے نیچے لٹکنا، یا چادر سردی میں جو اوڑھی جاتی ہے وہ بھی نیچے ٹخنے سے نہ لٹکے، مردوں کے لیے حکم ہے. فرمایا اور اگر موزہ پہن لو کوئی گناہ نہیں، چاہے موزہ گھٹنے تک بنوا لو، چاہے کمر تک بنوا لو، چاہے گردن تک موزہ بنوا لو، کوئی گناہ نہیں. سبحان اللہ، یہ ہے انداز حکیمانہ، اس کو سیکھے، یہ سیکھنے کی چیز ہے. مشائخ کی صحبتوں سے، شیخ کی صحبت سے کہ کسی بات کو آگے کیسے پہنچانا ہے، لٹھ نہیں مارنی ہے، پہنچانا ہے. تو میرے دوستو، محرم کا جو مہینہ ہے، پہلے زمانے میں اس کا کوئی نہیں، محرم کا مہینہ آیا اور آرام سے شروع ہو جاتا تھا، کوئی نہیں، کوئی مبارکباد نہیں، کچھ نہیں. لیکن اب یہ تو میں سنا رہا تھا کہ وہ شخص اپنی بیوی کی پٹائی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں غصے سے پاگل ہو رہا ہوں. اتنے میں گھنٹی بجی، ڈنڈا رکھ کے گیا اور اس نے دروازے کے سوراخ میں سے دیکھا تو حضرت منع فرماتے تھے کہ بیوی کے بھائی کو سالے مت بولو، وہ بچوں کے ماموں ہیں یا برادر نسبتی ہیں یا کوئی ماڈرن ہے تو کہے کہ ہی از مائی بردر ان لا. تو دیکھا کہ، لیکن حضرت فرماتے تھے یہاں اسی کا مزہ ہے کہ دیکھا دروازے پہ تین سالے کھڑے، ایک سالہ تھانے دار ہے، اپنی وردی میں ہے، پیچھے پولیس موبائل کھڑی ہے، دوسرا سالہ ڈی ایس پی ہے، وہ بھی اپنی وردی میں موبائل کے ساتھ ہے، تیسرا سالہ فوج میں افسر ہے، کرنل ہے، اور وہ بھی فل وردی میں. اب اس نے جو دیکھا اس کی تو آنکھیں کھل گئی. اب بھاگ کر واپس آیا، مسکراتا ہوا بیوی سے کہہ رہا ہے جاؤ منہ دھو لو اور دیکھو کلین اینڈ کلیئر سے فیس ضرور واش کر لینا، اور لوشن جو میں لایا ہوں نا وہ لوشن بھی لگانا، ذرا دیکھو اور کپڑے بھی بدل لو، بہت دن ہوئے تم نے کوئی اچھے کپڑے نہیں پہنے. اب کہاں سے عقل آ گئی؟ فرمایا پتا ہے نا تھانے دار، وہ جو سالہ تھانے دار ہے وہ بہنوئی صاحب کو تھانے میں الٹا شلوار اتار کر الٹا لٹکائے گا، اور مخصوص مقام پر جب جوتے پڑیں گے جوتے مخصوص مقام پر، اور دماغ بہنوئی کا ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے، ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے. غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے، ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے، طاقتور پر غصہ نہیں آتا، اور یہ چیز اچھی نہیں ہے. غصے کو برداشت کرنا یہ اچھی صفات میں سے ہے. بلکہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر دین کا کام کرنا ہے اپنے غصے کو برداشت کرنا ہوگا. اور فرمایا غصے کو برداشت کرنے کے معنی یہ بھی ہیں اپنی زبان کو بھی بند رکھو. ہاں بس کیا کہیں، زبان بند رکھنی پڑتی ہے، ورنہ ابھی تیری چٹیا پکڑ کے دیوار سے مار دیتا. وہ تو زبان بند رکھنی پڑتی ہے ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دیتا. وہ تو زبان بند بھی رکھنی ہے اور بولے بکواس بھی کیے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے بکواسیات. اور بیوی سے ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ اگر ان باتوں کو نقل کیا جائے کہیں، بے ہدا اور فضول باتیں، تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. اور یہ تو بہت ہی بےغیرتی کی بات ہے، بزدلی کی بات ہے کہ بیوی کو یہ دے بولنا، یہ نہ ہوتی نا میں تجھے طلاق دے دیتا. یہ کیا، اس عورت سے کیا مقابلہ کر رہا ہے؟ اس عورت سے کیا لڑ رہا ہے بھائی؟ ایک کمزور عورت سے. اس لیے اپنی زبان کو دین کا کام کرنے والوں کو اور دین کے دین والوں کو خصوصاً اپنے اخلاق میں بلندی پیدا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ہم سب کو توفیق دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ محرم کا مہینہ پہلے آتا تھا کوئی مبارک باد نہیں، بلکہ آدمی اپنے کام میں لگا رہتا تھا، لیکن اب یہ عجیب تماشا چل پڑا، نیا سال مبارک ہو، سال نو مبارک ہو، یہ فضول حرکت ہے جس کی کوئی اصل نہیں. کہتے جی اس میں کیا حرج ہے اگر مبارکباد دے دی، تو پھر اگر مبارکباد دینی ہے تو پھر یوں مبارکباد دے کہ مبارک ہو، مبارک ہو، آپ جنت کے قریب جا رہے ہیں. وہ کیسے کہ آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے نا، آپ موت کے قریب جا رہے ہیں، اور موت تو جنت کا پہلا اسٹیشن ہے، مبارک ہو آپ مرنے والے ہیں. پھر جناب کہیں گے توبہ توبہ، یہ کیا بات ہے. اور حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے، ہماری زندگی کے ایام میں کمی آ رہی ہے، برسوں میں کمی آ رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک میں گناہ کی عادت میں مبتلا ہوں، میرے اخلاق وہی کڑوے، وہی گندگی، نمازیں میرے ذمے باقی ہیں، روزے میرے ذمے باقی ہیں. جن حضرات کے یا جن خواتین کے ذمے روزے باقی ہیں ان کو چاہیے، دیکھیں سردی کا زمانہ آ رہا ہے، دن بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، بھوک پیاس بھی اتنی محسوس نہیں ہوتی، ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، ان ایام سے، کہ اپنے ذمے جو قضا روزے باقی ہیں، اگر پیر جمعرات کو رکھ لیں، ہر پیر ہر جمعرات کو بھی رکھ لیں اگر، تو وہ پیر اور جمعرات کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، یہ مستحب ہے. ساتھ میں ایک مہینے میں 8 روزے ہو جائیں گے. اکتوبر تو ختم ہو رہا ہے، نومبر دسمبر جنوری فروری 4 مہینے میں، تو 28 کو 4 سے ضرب دیں تو یہ 112 کے قریب روزے بنتے ہیں. تو کتنے یہ ہو جائیں گے، تھوڑے تھوڑے کر کے اگر رکھ لیں تو کتنا آسان ہو جائے گا. اور اگر کسی کو ہمت زیادہ معلوم ہو کہ بھائی ہمت ہو رہی ہے، تو 3 روزے چاہے 13, 14, 15 چاند کی ایام میں 20 کے رکھ لیں، یا پیر کے ساتھ 2 روزے اور ملا لیں. بلکہ آسان ہے کہ محرم کے 2 روزے 10 کے ساتھ یا کو 9 کا رکھے یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھے. یہ نفلی روزے ماشاءاللہ امت اہتمام کرتی ہے، کرنا بھی چاہیے، فضیلت اجر اور ثواب کی چیز ہے. اس روزے میں نفل کے بجائے فرض کی نیت کر لے، تاکہ جو وہ جو قضا روزہ ہے، اپنا قضا روزہ ہے، اس کو رکھ لے. اس طریقے سے جو ذمے قضا روزے ہیں، ایک ایک دو دو کر کے انشاءاللہ تعالی وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. اور نمازوں کے بارے میں ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء اکرام نے، ہمارے بزرگوں نے طریقہ سکھایا کہ پہلے نماز کا حساب لگا لو کہ میرے ذمے نمازیں ہیں کتنی، اب اس کے بعد حساب لگا لیا، فجر کے ساتھ ایک فجر پڑھ لے، ظہر کے ساتھ ایک ظہر پڑھ لے، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ ایک مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء پڑھ لے. البتہ عشاء میں یہ مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عشاء کی وتر کی بھی قضا کی جاتی ہے. روزانہ ایک ایک نماز پڑھ لے. مثلا مثال ہے کہ 2 سال کی نمازیں ہیں، ابھی سے شروع کر دے، اللہ تعالی کے نام پر بھروسہ کر کے اور کام شروع کر دے، بجائے اس کے کہ ایک دن میں زیادہ پڑھے اور پھر بیٹھ جائے، تھوڑا تھوڑا روزانہ کرتا رہے. اگر کوئی آدمی 54 بھی گلک میں ڈالتا رہے، بگنی بھی بولتے تھے جسے، گلک مٹی کا وہ برتن پہلے تو ہوتا تھا رواج بہت زیادہ، اب تو بینکس آ گئے تو لوگ سکے ڈالتے رہتے تھے اس میں، زمانے بعد کھولا تو کتنے کتنے روپے نکل آتے اس سے، اس زمانے میں تو 100-100 روپے نکل آتے تھے، اور 100 روپے بڑی چیز ہوتے تھے. آج کل بھی لوگ ڈالتے ہیں، کئی ہے بازوں کا. تو بہرحال تھوڑا تھوڑا ڈالتا رہے تو زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر روزانہ بھی اپنی ہر نماز کے ساتھ، 5 نمازوں کے ساتھ ایک ایک نماز بھی پڑھ لے، تو انشاءاللہ تعالی 2 سال کیا 4 سال کی نمازیں بھی مکمل ہو جائیں گی. اور الحمدللہ ہمارے احباب میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اس فقیر کی اس تجویز پر عمل کیا اور ماشاءاللہ ان کا کام پورا ہو گیا. اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اور ان کی نمازیں مکمل ہو گئی الحمدللہ. تو اسی طرح ایک ایک نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتے رہیں، یہ کام کی چیزیں ہیں. باقی محرم کی مبارکباد ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے. اتنی زندگی گزر گئی، اتنا سب، یہ سب نہیں. یہ زندگی اللہ تعالی نے بطور امتحان کے عطا فرمائی، اور کس لیے؟ کہ ہم اس زندگی میں عمل کریں اور اللہ تعالی کی محبت کو حاصل کریں، یہ اس کام کے لیے زندگی. باقی فیکٹری بنانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، بہت سارے پلاٹ جمع کر لینا اور روپیہ پیسہ جمع کر لینا، روپیے کی دوڑ میں لگ جانا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. اس چیز سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے ضرورت ہے کسی ایسے اللہ والے کی صحبت کی کہ جس کی صحبت سے دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو اور دنیا کی محبت پر اللہ تعالی کی محبت غالب ہو جائے. ضرورت ہے ایسی مجالس کی اور ایسی صحبتوں کی جس میں سنت، جس سے سنت کی محبت پیدا ہو. کیونکہ دنیا عارضی چیز ہے. میرے شیخ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی. بڑے عالم میں جی جوانی ہے، جوانی کا نشہ ہے، مال کا نشہ ہے، اقتدار کا نشہ ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے جی، رومانٹک دنیا میں غرق ہے. اور اللہ تعالی کی نافرمانی کی راہ سے حرام لذتوں کو درامد کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، بےہودہ کام. یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر کہ یہ باتیں سب ہیں پستی کی. اپنے خیالات کی رو کو اوپر لے کے جائے، زمین پہ نہ رہے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، فرماتے تھے کسی اللہ والے سے اللہ تعالی کی اتنی محبت اور تعلق سیکھو کہ تمہارا جسم زمین پر رہے اور تمہاری روح زمین سے ٹیک آف کرے. تم جسم کے ساتھ تو زمین پر رہو لیکن تمہارا دل، تمہارے قلب و جان اللہ کے ساتھ چپکے ہوئے. جس کو ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں، دست بکار دل بیار، دست بکار دل بیار، یعنی ہاتھ تو کام میں مشغول ہو کہ دنیا کا کام کر رہا ہے جو ضروری ہے، لیکن دل اللہ کے ساتھ ہو. یعنی کسی اللہ والے کی ایسی صحبت اٹھائے کہ دل کو اللہ کے ساتھ چپکائے، سارے عالم میں جہاں جائیں اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کو غالب رکھے اور اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کو پیش نظر رکھے. بلند اپنا تخیل کر کہ یہ باتیں سب ہیں پستی کی. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے. یہ پچھلے برسوں میں کتنے ہمارے یار دوست رشتے دار سب تھے، آج کیا حال ہے؟ دنیا سے چلے گئے ہو، ہے یاد ان کی؟ کوئی پوچھتا ہے ان کو؟ اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ تعالی کی محبت جنہوں نے سیکھی اور ایک مخلوق کو اپنے اس درد دل سے سیراب کیا، اللہ تعالی کی محبت کی شراب پلائی، آج ان کے تذکرے زندہ ہیں، ان کی باتیں زندہ ہیں، ان کی یادیں زندہ ہیں، وہ دلوں میں راج کر، دلوں پر راج کر رہے ہیں، یہ کام کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے ایام غفلت کو معاف فرما دے، جو غفلت میں دن گزر گئے اسے معاف فرمائے، ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، اور اللہ تعالیٰ اس ہمارے اس میں بیٹھنے کو، ہماری بیداری کا ذریعہ بنا دے، دین کی بیداری، اپنی محبت اور تعلق کی بیداری کا، اور اپنی محبت اور تعلق کے پہلے قدم کا ذریعہ بنا دے۔ انسان ادھر ادھر گھومتا پھرے گا، وقت گزر جائے گا، لیکن وہ وقت کسی کام کا نہیں ہے۔ ذرا محاسبہ کرے کہ پچھلا ایک مہینہ میں نے کیا کیا، پچھلے ایک ہفتے کا محاسبہ کرے کہ میرا وہ پچھلا ایک ہفتہ دینی لحاظ سے میں اس کو پیش کر سکتا ہوں کیا؟ پہلے اپنا بھی تو کچھ محاسبہ کرے، صبح سے لے کر شام تک، ابھی آج ہی میں نے کیا کیا، ادھر گئے ادھر گئے۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ یہ شعر پڑھتے تھے، نہیں رہتے کیوں ہم کو چاہیے جہاں رہنا، نہیں رہتے کیوں ہم کو چاہیے جہاں رہنا، یہ بھی کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا، نہیں رہتے کیوں ہم کو چاہیے جہاں رہنا، یہ بھی کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم فرمائے اور فضل فرما دے، بس اب ہم تھک گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد۔ یا اللہ اپنے ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو، سب کو اپنی محبت اور اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے۔ غفلتوں کو یا اللہ توجہ سے تبدیل فرما دیجیے۔ اس دنیا کی حقیقت کو ہم پر کھول دیجیے، اور یا اللہ اس دنیا کی بے ثباتی ہم پر، یا اللہ تعالی ہم کو دکھا دیجیے، فضل فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجیے، اپنا قرب اور تعلق عطا فرما دیجیے، ہماری عقلوں میں نور عطا فرما، ہمارے دلوں میں، ہماری فہم میں نور عطا فرما دیجیے، اپنا فضل خاص، اپنا کرم خاص ہم سب پر فرما دیجیے، تقوی والی زندگی عطا فرما، اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما، وہ زندگی عطا فرما کہ آپ کو راضی اور خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے۔ 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا، ہم کو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، ہم سب کو حلال روزگار عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دے، یا اللہ اپنا فضل فرما دے، یا اللہ اپنا فضل فرما دے، اپنے فضل خاص کو ہم سب پر عام فرما دیجیے، اپنے کرم، اپنے لطف، عنایت و مہربانیوں کو ہم پر عام فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی رحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔